نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. میرے مجاہد اور غازی بھائیوں، اور افسران صاحب، کمانڈنگ آفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میں سلام کرتا ہوں آپ حضرات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے اس بیان کا موضوع جہاد، جو آپ حضرات کا پیشہ بھی ہے اور ایک آپ کی یہ کہنا چاہیے کہ طبیعی اور فطری چیز بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے. جہاد کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ زیادہ تو عرض نہیں کروں گا، البتہ وہ باتیں بتاؤں گا جو قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے اور امت کو تعلیم دی ہے، بالخصوص مجاہدین کو اور غازیوں کو. جہاد کے معنی آتے ہیں اصل میں کوشش کرنا، ہر وہ چیز جو اپنی مرغوب ہو، اگر اس میں کچھ رکاوٹیں پیش آنے لگیں تو کوشش کر کے ان کو دور کرنا، یہ معنی جہاد کے آتے ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کی زبان میں جہاد کہا جاتا ہے کافروں سے جنگ کرنے کو، اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ابتدا میں ہونا چاہیے، وسائل کے اندر ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ جنگ کرنا اور لڑنا بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے اور اسلام نے اس جہاد کے لیے جو منزل مقرر کی ہے، خوب یقین رکھیے، ملک گیری اس کی منزل نہیں. جہاد اسلامی کی منزل صرف ملک گیری نہیں، مال و دولت کا حصول نہیں ہے، کوئی دنیاوی عزت اور دنیاوی منصب حاصل کرنا نہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالنا نہیں، حمیت اور عصبیت اس کا مقصود نہیں. اس کا مقصود خود قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مجاہد تھے، اور تمام صحابہ اکرام مجاہد ہی تھے. آپ اس وقت تشریف فرما تھے، وہ آ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بات ذرا بتا دیجیے کہ ایک شخص لڑتا ہے، دشمنوں سے جنگ کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو بہادر کہا جائے، کیا یہ جہاد اسلامی ہے؟ دوسرا شخص لڑتا ہے، وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اپنا غصہ نکالے اور بھڑاس نکالے، کیا یہ جہاد اسلامی ہے؟ کوئی لڑتا ہے مال غنیمت، یعنی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا یہ جہاد اسلامی ہے؟ چند باتیں انہوں نے اسی طریقے کی پوچھی جن کا تعلق دنیا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے وہ ہے جہاد اسلامی. صاف طریقے سے آپ نے بتا دیا. اسی ذہن میں مجھے ایک مثال یاد آ گئی, ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دیکھیے جہاد اسلامی کسے کہتے ہیں, وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا, وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی بہادری, ان کی شجاعت آپ جانتے ہیں کیسی تھی. ایک میدان جنگ میں تھے, ایک کافر کو انہوں نے زمین پر گرایا, سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے, ارادہ کیا کہ خنجر نکال کر اس کا سر قلم کر دیں. تو اور تو کچھ اس کافر کو نظر آیا نہیں, اس نے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منہ پر تھوک دیا. اس طریقے سے اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا. جیسے ہی اس نے منہ پر تھوکا, حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کے سینے سے اتر کر الگ کھڑے ہو گئے, اسے چھوڑ دیا. اسے بڑا تعجب ہوا کہ منہ پر تھوک دینے کے بعد تو ضرور قتل کر دیتے, کر دینا چاہیے تھا. اس لیے اس نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے اس حرکت کے بعد کیسے چھوڑ دیا. فرمایا, جب تک تو نے تھوکا نہیں تھا اس وقت تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اس وقت تک میں دین اسلام کے لیے لڑ رہا تھا, اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا. اب اگر میں قتل کرتا تو اپنے نفس کے لیے تجھے قتل کرتا, اور مومن کا یہ کام نہیں. یہ سننا تھا کہ وہ کافر فوراً اسلام دیا. مجاہد کا ہر کام, مجاہد کا جہاد, مجاہد کی لڑائی اور مجاہد کی تمام تیاریاں جو وہ کفار سے جنگ کرنے کے لیے کرتا ہے, وہ سب کی سب اللہ کے لیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ خوب واقف ہوں گے, اسلامی فوج میں کوئی ایسا نہیں. مسلمانوں میں فوجیوں کو تو چھوڑیے, عام مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں سے کچھ نہ کچھ واقف نہ ہو. ضرور واقفیت ہوتی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک ان کو پوری دنیا کے جرنیل اعلی قسم کے کمانڈر تسلیم کرتے چلے آئے, بلکہ اس زمانے میں تو اہل یورپ نے ان کو لکھا تھا لوہے کا برج جسے مسخر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا شخص تھا. آپ کو یاد ہوگا, پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت صدیق اکبر نے ان کو افواج اسلامی کا سپہ سالار بنا دیا. تمام مملکت اسلامیہ کی افواج کا ان کو سالار اعظم بنا دیا, اور ان میں صلاحیت تھی. بڑے بڑے مار کے لڑے, بڑی بڑی جنگیں لڑی, تھوڑی سی تعداد سے بڑے بڑے دشمنوں پر غلبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. جس وقت ان کو سالار اعظم بنایا تو وہ عراق میں اس وقت برسرے پیکار تھے ایرانیوں سے, جنگ ہو رہی تھی. سالار اعظم بھی بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا کہ تم یہاں سے ملک شام چلے جاؤ. وہاں بھی جنگ چھڑی ہوئی, دو تین محاذوں پر بیک وقت جنگ چھڑ چکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, اور جنگ بھی ان قوموں سے اور ان حکومتوں سے چھڑی تھی جو اس زمانے میں سپر پاور تھی. سب سے بڑی حکومت ایران کی حکومت سپر پاور شمار ہوتی تھی. اس کے مقابلے میں روم کی حکومت جو ملک شام پر حکمرانی کرتی تھی وہ بھی سپر پاور شمار ہوتی, بڑی منظم طاقتیں تھیں, ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی. ان کی حکومت میں کبھی تغیر نہیں آیا تھا. ہزار سال سے ایرانی حکومت قائم تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور تک. اور برابر جنگ و پیکار میں وہ رہتی تھی. بتائیے کس قدر منظم ہوگی، کس قدر طاقتور ہوگی، کس قدر مادی وسائل اس کے پاس ہوں گے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے روم کی حکومت وہ بھی ایسی ہی تھی، اور یہ دونوں حکومتیں آپس میں حریفانہ رقابت رکھتی تھیں، حتیٰ کہ ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں. ہر ایک پوری پوری طاقت سے، پورے پورے وسائل سے میدان میں لیس ہو کر آتا. اس زمانے کے اندر جو وسائل تھے ان میں یہ دونوں حکومتیں سب سے اعلیٰ تھیں. ان دونوں حکومتوں سے اس چھوٹی سی جماعت کی، جن کو اس مسلمان کہتے تھے، جن کے خلیفہ اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر تھے، اس چھوٹی سی جماعت سے جنگ شروع ہوئی دونوں حکومتوں سے، اور مختلف محاذوں پر شروع ہوئی. عراق میں جنگ شروع ہوئی ایران سے، ملک شام میں جنگ شروع ہوئی رومیوں سے. ضرورت تھی کہ ملک شام میں کوئی تجربہ کار جرنیل ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حکم دیا کہ تم سالار اعظم ہو آج سے تمام افواج اسلامیہ کے، اور فوراً یہاں سے جاؤ، اپنی جگہ فلاں کو سردار بناؤ اور ملک شام چلے جاؤ. چنانچہ اس حکم کو سن کر وہ چلے. ملک شام پہنچنے تک 10 جگہ انہوں نے جنگ لڑی. اللہ نے ان کو یہ وہ عطا صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور ملک شام پہنچنے کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. ایسے ایسے مار کے فتح کی جو تاریخ کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ رومیوں کو شکست اٹھانا پڑی ہر میدان. یہ تھے سالار اعظم. کتنا بڑا عہدہ ہے، تمام افواج اسلامیہ کا دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے، کہ حضرت صدیق اکبر کی وفات ہو گئی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ آئے، وہ خلیفہ ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے خلیفہ ہونے کے بعد بہت سی وجوہ کی بنا پر جو تاریخ میں موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مومن کی جنگ، مجاہد کا جہاد، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، منصبوں کے لیے نہیں ہوتا، عہدوں کے لیے نہیں ہوتا، مال و دولت کے لیے نہیں ہوتا. انہوں نے سب سے پہلے ان کو معزول کیا سپہ سالاری، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو، کہ وہ بھی ایک تجربہ کار جرنیل تھے، ان کو مقرر کی. جنگ ہو رہی تھی اس وقت جب یہ حکم نامہ پہنچا، اور حضرت خالد بن ولید کے جتنے چاہنے والے تھے وہ آپ جانتے ہوں گے کتنے چاہنے والے تھے مجاہدین. یہ حکم نامہ پہنچا فوراً قبول کر دیا، لیکن جنگ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، برابر خدمت انجام دیتے رہے جہاد کی. کسی نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، آپ کو سالار اعظم، آپ سالار اعظم تھے، اس سے ہٹا کر آپ کو عام سپاہی بنا دیا، جی کوئی عہدہ بھی نہیں دیا، عام سپاہی بنایا، اور آپ نے اسے قبول کر لیا، اور پھر بھی آپ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. کہنے لگے میں کوئی عمر کے لیے تو جہاد نہیں کر رہا تھا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا. عمر کے لیے جہاد کرتا تو پھر میں ہٹ جاتا، چھوڑ دیتا، میں تو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں. چنانچہ کافی عرصے تک وہ سپاہی کی حیثیت سے، عام سپاہی کی حیثیت سے جہاد کی خدمات انجام دیتے، اگرچہ سالار اعظم ان سے ہر وقت مشورہ بھی لیتا تھا، مشورہ بھی دیتے تھے، اور دل و جان سے اس جہاد کے اندر شریک تھے، اس لیے کہ ان کا جہاد صرف اور صرف اللہ کے لیے، دنیا کی کسی غرض کے لیے نہیں. ایسے اور بہت سے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو اور اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے یہ جہاد ہوتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مجاہدین کو اپنی نیت درست کر لینا چاہیے. جو جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جہاد کے میدان میں پہنچنے والے ہیں ان کو شروع سے ہی اپنی نیت درست کر لینا چاہیے, وہ اس طریقے پر کہ ہمارا جہاد, ہماری جہاد کی تیاری, ہماری تمام تر کوششیں یہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں اور کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہیں اور اسلامی جھنڈے کو لہرانے کے لیے. جب یہ بات آ جائے گی تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ مومن کے دل میں اور مجاہد کے دل میں کیا جذبہ ہوگا. جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے, بغیر وسائل کے بھی لڑتا ہے, بغیر تلوار کے لڑتا ہے, بغیر بندوق کے لڑتا ہے, اور کافر جو ہوتا ہے اس کو تو مادی وسائل چاہیے. زیادہ سے زیادہ وسائل وہ حربی وسائل, جنگی وسائل, اعلی سے اعلی قسم کے زیادہ سے زیادہ وہ فراہم کرتا ہے. اس لیے کہ اس کا بھروسہ وسائل پر اور ہتھیاروں پر ہے, اور مومن کا بھروسہ صرف اللہ پر, جس کے لیے وہ جنگ کر رہا ہے. جب یہ نیت درست ہو جائے گی تو لا محالہ ہمارے جذبات, ہمارے مجاہد بھائیوں کے جذبات پاک و صاف ہی نہیں ہوں گے بلکہ اس قدر بلند و بالا ہو جائیں گے کہ وہ آسمان سے ستارے توڑ کر لانے کے لیے تیار ہوں. مومن کے جہاد اور اسلامی جہاد کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر اس نیت سے جو میں نے ابھی عرض کی ہے, یعنی کلمہ اسلام کو بلند اور اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے نیت سے کوئی بھی مجاہد اس جہاد کی تیاری میں آتا ہے, یقین رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں. ایک ایک لمحہ اس کا عبادت کے اندر گزرتا ہے, ایک ایک لمحہ, حالانکہ عبادت نہیں کرتا لیکن ایک ایک لمحے میں اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. جو ایک حدیث سے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رات کو جاگے, وہ آنکھیں, وہ جاگنے والی آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے ایک رات کا ثواب اس کو اتنا ملتا ہے کہ جیسے کوئی شخص 10 سال تک عبادت کرے کہ رات بھر عبادت میں ہے, دن بھر روزے میں ہے, 10 سال تک رات اور دن عبادت کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا اس سے زیادہ ایک رات نگرانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. آپ حضرات جاتے ہیں اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے, آپ باہر نکل جاتے ہیں, ذرا سی نیت درست ہو جائے, وہ نیت جو میں نے ابھی عرض کی اللہ کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, اسلامی ملک سے دشمنوں کو دور کرنے کے لیے ہو, اس نیت سے آپ جاتے ہیں جہازوں میں دور دور تک نکل جاتے ہیں سرحد کی حفاظت کے لیے, یقین رکھیے اپنے رب پر وہ اتنا نوازنے والا ہے کہ آپ کے ایک دن کی ایک رات کی نگرانی پر وہ 10 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب دے گا. اور کیا چاہیے؟ تو جب نیت درست ہو جائے گی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, اس کے بعد یہ تمام نعمتیں, یہ تمام اجر و ثواب, یہ تمام اللہ کی جانب سے عنایتیں برسنے لگیں گی. یہ تو ہے بالکل ابتدائی بات. اس کے بعد پھر دوسرا قدم میں اٹھاتا ہوں اسلامی جہاد کے ہی سلسلے میں کہ اسلامی جہاد کے لیے مادی وسائل کی تیاری بھی ضروری ہے, اپنی طاقت کے اور اپنے وسعت کے مطابق. یہ تو بالکل مسلم بات ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جب سے یہ امت مسلمہ وجود میں آئی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے، اس وقت سے لے کر آج تک مادی وسائل اور حربی اور جنگی وسائل میں ہمیشہ یہ کمتر رہی ہے، اور دشمن جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ ہر میدان اس میدان میں اور ہر زمانے میں مسلمانوں سے بدر جہاں زیادہ طاقت رکھتے ہیں. اس وقت سے تاریخ دیکھ جائیے آج، ایک میدان بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس میں مسلمانوں کے مادی وسائل اور جنگی وسائل زیادہ ہوں کافروں کے مقابلے میں، کوئی نہیں. اگر جنگی وسائل بھی بہت کم مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں پھر تعداد بھی کم ہوتی. ایک بھی آپ ایسا میدان جنگ نہیں دکھائیں گے، تاریخ کوئی ایسا میدان جہاد پیش نہیں کر سکتی کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد سے زیادہ ہو، ہمیشہ کم رہے. اور یہ اللہ تعالی کی عادت اور اس کا قانون ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو ایمان والوں کو دوسری نعمت سے نوازتا ہے، ایسی نعمت کہ اس کے سامنے مادی وسائل کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے نوازتا ہے. اس لیے ان کو ضرورت نہیں، کثرت تعداد کی کوئی ضرورت نہیں. شروع میں قرآن کریم میں حکم نازل ہوا، سورہ توبہ میں حکم، سورہ انفال میں وہ آیت موجود ہے، حکم یہ نازل ہوا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہوں تو اس کو جنگ سے اور جہاد سے بھاگنا حرام ہے. اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100. دیکھیے کیا نسبت ہے، 1 اور 10 کی ہے، کہ اگر تم میں سے ثابت قدم 20 آدمی ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں تو اس سے 10 گنے پر غالب آ جائیں گے. یہ کیوں تھا؟ اس سے ایک تو اشارہ یہ ہوا کہ کبھی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، ہمیشہ مسلمان مجاہدین کی تعداد کم رہے گی دشمن کے مقابلے میں. لیکن پھر اللہ تعالی نے تخفیف فرمائی اور رحم فرمایا، دوسری آیت نازل ہوئی اس کے بعد، الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف تمہارے اوپر تخفیف نازل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ قوت تمہارے اندر نہیں ہے جو پہلے تھی. اب حکم یہ ہے جو قیامت تک رہے گا کہ ایک مومن کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو بھاگنا حرام، پشت پھیرنا اس جنگ سے حرام، اور اگر 100 مسلمان ہوں تو 200 کافروں اور 200 کافر مقابلے میں ہوں ان سے پشت پھیرنا قرآن کریم کی آیت بتا رہی حرام. یہ تو حکم شرعی تھا، قرآن کا حکم تھا، لیکن اس سے قرآن نے یہ بتا دیا کہ کبھی بھی مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوگی، کم سے کم آدھی تو رہے گی. اگر قرون اولا میں اور اپنے اسلاف کے کارناموں میں ہم جائیں اور انہی کے کارناموں میں برکت ہے، انہی کے کارنامے سن کر ولولے اٹھتے ہیں، شجاعت پیدا ہوتی ہے، موت سے گھبراتا نہیں بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے. یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے. صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، فاروق اعظم کے دور کا ہے، جنگ یرموک ہے، اور عیسائیوں سے اور رومیوں سے یہ آخری جنگ ہے جس میں روم کی طاقت کو بالکل پاش پاش کر دیا مسلمانوں نے، پوری سلطنت کی طاقت کو پاش پاش کر دیا. کیا نسبت تھی، کیا تعداد تھی فوجوں کی، 25,000 مسلمان، اور ایک روایت کے مطابق کم سے کم 5,00,000 رومی، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے آہن پوش لوہا پہنے ہوئے، ایسے کم سے کم 5,00,000 ورنہ 7,00,000 کی روایت. کیا نسبت ہے 25,000 میں اور 5,00,000 میں؟ لیکن اس کے باوجود جنگ ہوئی اور انہیں 25,000 نے ان 5,00,000 کو کاٹ کر پھینک دیا. یہ آخری ضرب تھی مسلمانوں کی جانب سے جو رومی طاقت پر اس وقت لگی. اس کے بعد روم اپنے رومی یعنی عیسائی اپنی طاقت لے کر کسی میدان میں نہیں آئے. یہ نسبت رہی ہے ہمارے اسلاف اور اس کے بعد بھی یہی نسبتیں رہی ہیں. غازی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بڑا جرنیل بہت اونچا جرنیل گزرا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے مسلمانوں کے مشہور ترین جرنیلوں میں سے تھا. کیا تھا اس کی فوج کی تعداد کیا رہی ہے اس ریچرڈ کے مقابلے میں جو یورپی اقوام کا اور تمام افواج کا سپہ سالار تھا. کیا تعداد ہے. لیکن جنگ میں چھکے چھوڑا دی حتیٰ کہ وہ رومی اور وہ ریچرڈ مجبور ہو گیا اس کے اوپر کہ وہ صلح کر کے اپنی جان بچا کر بھاگا. وہاں بڑے بڑے کارنامے ہیں. تعداد مسلمانوں کی زیادہ نہیں ہوگی یہ ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن کریم اشارتاً بتا رہا ہے تعداد بھی کم رہے گی اور وسائل جنگی وسائل بھی کم رہیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ بس اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ ہماری طرف سے دفاع کریں گے اور جنگ کر لیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جتنی طاقت ہے جتنی وسعت ہے جتنا مال ہے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے جنگی طاقت جنگی وسائل اور جنگی سامان فراہم کرنا قرآن کریم نے فرض قرار دیا اپنی وسائل کے مطابق. چنانچہ وہ آیت مشہور ہے سورہ انفال کی کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ تیار کرو تم جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے مَا اسْتَطَعْتُم کافروں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کرو اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ بھی تمہارے پاس قوت ہے. اس زمانے کے اعتبار سے حضور کے زمانے میں تیر اندازی قوت تھی. چنانچہ ایک حدیث میں اس کی تفسیر یہی آئی ہے ہمارے زمانے میں یہی کلاشن کوف اور توپ وغیرہ کا چلانا یہ قوت ہے اس کو حاصل کرو. اور ومن رباط الخیل اور بندھے ہوئے سدے ہوئے گھوڑے. اس زمانے میں گھوڑے تھے آج کے زمانے میں ٹینک ہیں آج کے زمانے میں بحری جہاز ہیں آج کے زمانے میں ہوائی جہاز ہیں. یہ سامان جنگ ہے آج کل کی قوتیں. قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ تمام قوتیں چاہے وہ بحری قوت ہو بری قوت ہو فضائی قوت ہو ان تمام قوتوں کو مسلمانوں کو جمع کرنا اور تیار رکھنا لازم. اس کی وجہ بتائی تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ یہ سامان تم تیار کر لو گے تو اللہ کے اور تمہارے جو دشمن ہیں یعنی کافر وہ مرعوب ہو جائیں. معلوم ہوا کہ مرعوب کرنا بھی ایک جنگی ہتھیار ہے. آپ حضرات خوب جانتے ہوں گے روب ڈالنا روب داغ سے کام لینا یہ ایک جنگی ہتھیار. قرآن نے اشارہ کیا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ جو اللہ کے دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم مرعوب کرو. اس سامان سے وہ مرعوب ہوں گے کیونکہ وہ کافر ہیں. کافر کا بھروسہ سامان پر ہوتا ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے مرعوب ہو جائے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بھی اعلیٰ قسم کے بحری جہاز ہیں مرعوب ہو جائیں. ہمت نہیں کریں. جنگ کو روکنے کا ایک بڑا ہتھیار ہے روب پیدا کر دینا گرا دینا بڑا ہتھیار ہے جنگ روکنے. یہ تو خیر آپ حضرات جانے یہ آپ کا فن ہے میں تو قرآن کریم کی باتیں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک ضروری قرار دیا قرآن کریم نے کہ سامان جنگ اور وسائل جنگ اپنی طاقت کے مطابق اور اپنے وسائل کے مطابق فراہم کرنا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں پر لازم ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وسائل جنگ فراہم کرنا پوری قوم اور پوری امت پر ہے. ٹھیک ہے, حکومت ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری اس پر ہے, لیکن ان وسائل کے اندر جو کچھ بھی مصارف ہیں ہر مومن اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ دوسروں کے بنائے ہوئے وسائل پر تکیہ کرنا مومن کا کام نہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. آپ کی تعلیم یہ ہے مجاہدین کو, جیسا کہ ابھی میں عرض کروں گا کہ ان تمام جنگی ہتھیاروں کے سلسلے میں خود کفیل ہو جاؤں, کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو. اس لیے کہ اگر ایسا ہوگا ہی میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں اور ہم محتاج ہو جائیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ بتاتی ہے کہ اس امت مسلمہ کو جہاد کے اور جنگ کے تمام مسائل میں خود کفیل ہونا چاہیے, دوسروں کی طرف بھکاری کی طرح ہاتھ نہ پھیلائے, تب جا کر وہ وسائل جنگ اس کے لیے مفید اور مؤثر ہوں گے. اور اگر وہ بھکاری بنی رہی ان وسائل جنگ میں تو یقین رکھیے کہ عزت کبھی حاصل نہ ہو. بس واقعہ سنائے دیتا ہوں, غزوہ حنین ہے جس سے تقریباً ہر مومن واقف ہو, قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. یہ غزوہ حنین ہوا تھا مکہ معظمہ سے باہر طائف کی طرف, طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان وادی حنین تھی, وہاں پر یہ جہاد ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخر میں فتح مبین عطا فرمائی تھی, تو اس میں جو شریک ہونے والے تھے وہ طائف کا ایک قبیلہ جو بنی ثقیف تھا وہ بھی شریک تھا اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے, اور دوسرے حضرات بھی شریک تھے. اس موقع پر مورخین نے لکھا ہے کہ طائف کے دو مشہور سردار اس جنگ میں شریک ہیں, مجھے مسلمان تھے. ایک کا نام لکھا ہے عروہ ابن مسعود اور دوسرے صحابی کا نام لکھا ہے غیلان. نہ حضرت غیلان شریک تھے نہ حضرت عروہ شریک تھے, حالانکہ یہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے, اور اس زمانے میں میدان جنگ میں قبیلوں کے سردار کا ہونا ضروری تھا. اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ یہ شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ غزوہ حنین سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حربی صنعت یعنی یہ ہتھیار بنانے کی صنعت سیکھنے کے لیے دمشق بھیج دیا تھا. دمشق میں بھیجا تھا, دمشق کے قریب ایک قریہ تھا, ایک دیہات تھا, نام مجھے اس کا یاد نہیں رہا اس وقت. اس دیہات میں یہ حربی سامان تیار ہوتا تھا, تو بجائے اس کے کہ آپ حربی سامان وہاں سے خریدیں, آپ نے ان دونوں بزرگ صحابہ کو جن کے اندر یہ صلاحیت تھی وہاں پر بھیجا کہ تم یہ حربی سامان بنانے کی صنعت حاصل کر کے آؤ. وہاں پر اس زمانے کے اعتبار سے تین چیزیں بندی تھیں, ایک تھا دبدبہ. دبدبے کو اس وقت میں کیا بتاؤں, بس یوں سمجھیے کہ آج کل ٹینک نے اس کی جگہ لی. یہ ایک محفوظ گاڑی ہوتی تھی لکڑی کی, اس کے اندر بیٹھتے تھے مجاہدین اور جو کچھ بھی ہتھیار ہوتے تھے دشمن پر پھینکنے کے لیے وہ اس میں رکھتے تھے, تو وہی ٹینک والی شکل. اس زمانے کا ٹینک تھا جس کو دبدبہ کہتے تھے. ایک صنعت تو یہ تھی وہاں پر, دوسری صنعت ایک اور گاڑی بنانے کی تھی, اور اس کی شکل آج کل بکتر بند گاڑی, یہ بھی لکڑی کی بنتی تھی اس زمانے میں. یہ سیکھنے کے لیے بھیجا. تیسری صنعت تھی وہاں پر منجنیق کی. منجنیق سے آپ حضرات واقف بھی ہوں گے, یہ بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے ایک آلہ بنایا جاتا تھا رسیوں کا، عجیب و غریب شکل کا، جس سے ان پتھروں کو پھینک کر مضبوط دیواروں کو توڑ دیا جاتا تھا. گویا آج کل کی قلعہ شکن توپیں یہ کام کرتی ہیں. یہ تین صنعتیں تھیں وہاں پر، آپ نے یہ تینوں صنعتیں سیکھنے کے لیے ان کو بھیجا اور وہ سیکھ کے آ گئے. پھر انہوں نے تیاری شروع کر دی. اب اس کے بعد ہر میدان میں مسلمانوں کے پاس یہ تینوں چیزیں کثرت کی ہوتی ہیں. کیا یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو خرید لیتے وہاں سے اور جب جب ضرورت پڑتی استعمال کرتے، ختم ہو جاتا پھر خرید لیتے؟ یہ ممکن نہ تھا. لیکن آپ نے امت کو تعلیم دی کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، ورنہ کافروں کے ہاتھ کے دست رومال بن جاؤ گے، ایسا نہ کرنا، ورنہ کافروں کے قبضے میں چلے جاؤ گے. بلکہ آپ نے آدمی بھیج کر یہ صنعت حاصل کی اور پھر اپنے ملک میں اس کو رائج کی. صاحبوں ذرا غور کر کے ہم دیکھیں آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت میں، مجاہدین کے لیے اس میں بڑے بڑے عبرت آمود اسباق. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نوازا تھا، معجزات سے نوازا تھا، ایسے معجزے عطا فرمائے تھے جو قرآن کریم میں بھی ہیں، کہ جب دشمن غلبہ حاصل کرنے لگتا آپ ایک مٹھی خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک دیتے. یہ خاک جو ہوتی آپ کی معجزہ تھا، یہ ہر دشمن کی آنکھوں میں جا کر گھس جاتی اور وہ اندھا ہو جاتا. غزوہ حنین میں بھی ایسا ہی پیش آیا، غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی پیش آیا. قرآن کریم نے اس معجزہ کا ذکر کیا ہے سورہ انفال، کہ آپ نے ایک مٹھی خاک لے کر دشمنوں کی طرف پھینک دی، وہ خاک ہر دشمن کی آنکھ میں پہنچی جس سے وہ بالکل ہی اندھا بن گیا. آپ کو یہ معجزہ حاصل تھا. آپ کو چندہ ضرورت نہ تھی کہ آپ یہ اسلحہ حاصل کریں یا کسی کو صنعت کے لیے اور سیکھنے کے لیے بھیجیں، آپ تو ایک مٹھی خاک اٹھا کر پھینک دیتے. آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے عمل کیا تو میرے بعد امت یہ کرے. ایک تو یہ عبرت اس واقعے سے ہمیں ملی، دوسرے وہی جو میں نے عرض کی آپ سے کہ خود کفیل ہونا چاہیے امت مسلمہ کو اس زمانے کے سامان جہاد میں. اور تیسری عبرت اس سے یہ حاصل ہوئی کہ اگر جنگی صنعت سیکھنے کے لیے دشمنوں کے ملک میں جانا پڑے، کافروں کے یہاں جانا پڑے تو بالکل جانا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اپنے اسلام کو بیچ کر نہیں، اپنے دین کو فروخت کر کے نہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کر جائیں اور جا کر یہ چیز حاصل کر. واقعہ تو ذرا سا تھا لیکن دیکھیں اس کے اندر کتنی عبرتیں ہمارے لیے نکلیں. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مادی وسائل اور یہ جنگی سامان یہ مہیا کرنا اور فراہم کرنا مجاہدین کے لیے لازم اور ضروری ہے. ایسا نہیں کہ خالی ہاتھ جا کر میدان میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اس کا نتیجہ بجز ہلاکت کے کچھ نہیں. اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ خالی ہاتھ پہنچ گئے مجاہدین اور اللہ نے فتح عطا فرما دی، وہ آپ کا معجزہ تھا. ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، پوری تیاری کر کے جانا چاہیے. ایک تو ضروری ہے یہ چیز، دوسری چیز جو مسلمان مجاہدین کے لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، اور وہ سرمایہ ہے جس سے کافر ہمیشہ کے لیے محروم. وہ دوسری چیز بہت ضروری ہے. دوسری چیز وہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے میدان جنگ میں، لیکن اللہ تعالی نے جب سے اس عالم کو پیدا کیا اور خصوصاً جب سے انسان کو اس عالم میں پیدا کیا، اس وقت سے کچھ قانون اور کچھ قاعدے اپنے مقرر فرما دی کہ ہمارا قانون اس انسانی نسل کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اس قانون میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر فرمایا ہے اول سے، اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے، کہیں کہیں عربی کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد میدان جہاد میں اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب مجاہدین میں تین چیزیں پائی جائیں. یہ کئی آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مجاہدین میں تین چیزیں پائی جائیں، اور مجاہدین سے مراد عام سپاہی سے لے کر افسر بالک، یہ تین چیزیں جب پائی جائیں گی اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اس کی مدد آ جائے تو پھر کافی ٹھہرتا ہے. اس کی مدد آتی ہے ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا 65 کی جنگ میں کیا ہوگا، فرشتوں کے ذریعے مدد آتی ہے. اور ایسی حیرت ناک ہوتی ہے کہ جس کا کافر بھی اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا تھا. وہ مدد غیبی مدد، وہ اللہ تعالی نے تین باتوں پر رکھی ہے کہ جب مجاہدین میں یہ تین باتیں ہوں گی تو اس وقت اللہ کی مدد آ جائے گی. پہلی چیز ہے ایمان، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، مومن ہونا لازمی شرط ہے. یہ ان تین باتوں میں نہیں جو میں نے عرض کی، مومن ہونا تو لازمی شرط ہے. لہذا کافر اگر نماز پڑھنے لگے تو اس کے اوپر مدد نہیں آئے گی. پہلی چیز ہے مومن ہونا، اور مومن ہونے کا مطلب آپ سمجھ رہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان رکھنا، اس کی توحید پر ایسا ایمان رکھنا جو اس کی شان کے مطابق، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایسا ایمان رکھنا جس کا حکم اللہ نے دیا، اور آخرت پر ایمان رکھنا اس طریقے سے جو قرآن کریم میں مذکور. اور بھی ہیں کچھ چیزیں، لیکن یہ بنیادی اس بھی میں نے بتا دیا، ایمان کی توحید، رسالت، آخرت. ایسا مومن ہو، ایسا ایمان. اب پہلی شرط ہے نماز، جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین کو محفوظ رکھے کہ بے نمازیوں پر اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. پہلی چیز ہے نماز، قرآن کریم میں بھی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. کس چیز کے ذریعے؟ ایک تو صبر کرو، ثابت قدمی رکھو، اور دوسرے نماز پڑھو. اس نماز کے ذریعے اللہ کی مدد آتی. اور آپ پوچھ لیجئے ان بندوں سے، ان ایمان والوں سے جو نماز کے پابند ہیں، کہ ہر ہر قدم پر، ہر ہر معاملے میں اللہ کی مدد کا مشاہدہ کرتے ہیں، جہاد میں تو اور زیادہ. اور جو اس پر عمل نہیں کرتے، پوچھ لیجئے کہ ان کی زندگی میں کیسی نحوستیں اور کیسی پریشانیاں آتی. حدیث شریف میں آیا ہے عمودہ الصلاۃ، اسلام کا ستون ہے نماز. یعنی جس طرح ستون پر چھت قائم ہے، اسی طرح نماز پر اسلام قائم ہے. ستون گر گیا، چھت گر جائے. تو پہلی چیز ہے نماز. دوسری چیز جو قرآن کریم کی مختلف آیتوں سے معلوم ہوتی ہے، وہ ہے ثابت قدم. صبر سے مراد ہے ثابت قدم، کیونکہ جنگ میں حالات دیگر ہوں بھی پیش آ سکتے ہیں. وہ حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ جو مومن، جو انسان کے قدموں کو اٹھاتے ہیں، اور وہ حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ جہاں لڑنے والا اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں زندہ نہ رہوں گا. ایسے موقع پر بزدلی آتی ہے. فرمایا اس کے لیے صبر، ثابت قدم. یہ اسلامی اصول بتا رہا ہوں جہاد کے. ثابت قدم اس سے دنیا کی کوئی فوج ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو اصول جنگ میں داخل نہ کریں. صبر و ثبات دنیا بھر کی افواج میں اصول جنگ میں داخل. قرآن کریم نے بھی اس کو بتایا اور مختلف آیتوں میں اس کے بارے میں آیا. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے لا يضركم كيدهم شيئا تو ان کا کوئی جنگی ان کی کوئی جنگی چال تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ نے ضمانت لی دشمن کی جنگی چالوں سے محفوظ رہنے کی ضمانت لی. نماز تو ہے ہی، ایمان اور نماز تو ہے ہی، اللہ نے ہمیں یہ عطا فرما رکھا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اب ہے ثابت قدمی اور تقوی. تقوی آخری چیز ہے، اس کو حاصل کر لینا آسان ہے. جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا، فرما دیا کہ جب تم ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی کوئی بھی جنگی چال کوئی ساز دتم ربکم بقم ستیا، بے شک اگر تم ثابت قدم رہے ان تصبر وتتقوا اور تم نے تقوی والی زندگی اختیار کر رکھی ہے جس کی تفصیل تھوڑی سی آنے والی، ویاتوکم من فوریہم ھذا اور تمہارے اوپر کافر اچانک ٹوٹ کر. تمہارے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں، نماز ہے، صبر ہے، تقوی، اور پھر کافر اچانک تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے تو غم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجے گا. وعدہ ہے قرآن کریم. تو دوسری چیز ہوئی صبر، جس کو میں ثابت قدمی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہوں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ناخوشگوار حالات اور مخالف حالات سامنے آ جائیں تو اسی پریشان رہو. تیسرا ہتھیار ہے مومن کے لیے اللہ کی نصرت نازل کرانے کا ذریعہ، وہ ہے تقوی. وتتقوا، کوئی آیت ان آیات میں سے جو قرآن کریم کے اندر ہیں اور جہاد کے بنیادی اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں، کوئی آیت تقوی سے خالی نہیں. تقوی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملاؤں کا کام ہے، یہ تو صوفیوں کا کام ہے، یہ ہم کہاں دنیا کے کتے اس تقوی میں ہم آئیں گے. یہ خیال غلط. تقوی ہر مومن اختیار کر سکتا ہے اور ہمارے اسلاف کر کے چلے گئے. ہم نے خود اپنے آپ کو عاجز بنا لیا، ناکارہ بنا لیا، جو ہم نے یہ تصور قائم کر لیا. تقوی کا مفہوم مختصر الفاظ میں بتایا دیتا ہوں، گناہ نہ کرنا، یہ تقوی. اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ تقوی. ایک لفظ میں اس کا مفہوم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن نافرمانیوں سے اس نے روکا ہے ان کے قریب نہ جائے. یہ تقوی قرآن کریم کی زبان میں اسی کو تقوی کہتے ہیں. اب آپ بتائیے کون مومن ایسا ہے کہ ذرا سی ہمت کرے اور تقوی والی زندگی اختیار نہ کرے، نہ کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی ناکارہ ہی ہوگا جو یہ کرے، جو یہ انکار کر دے گا، ورنہ ذرا سی ہمت چاہیے. اور ہمت کے بغیر نہ دنیا کا کام ہوتا ہے نہ آخرت کا. ہمت کے بغیر نہ جہاد میں کامیابی ہوتی ہے نہ دنیا کی زندگی میں. ہمت کے بغیر نہ دشمنوں پر کامرانی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ دنیا میں اپنے مقاصد میں کامیابی ہو سکتی ہے. ہمت بہت ضروری چیز ہے. دنیا کے معاملے میں تو ہم ہمت کر جاتے ہیں کچھ، لیکن اس معاملے میں ہمت کے معاملے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کوئی معجزہ آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے. یہ کام ہمارا خود بخود ہو جانا چاہیے، ہمیں ہاتھ نہیں لانا چاہیے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، ایسا ہوتا نہیں دنیا میں. کام تو کرنا پڑتا ہے، ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، ہمت کرنا پڑتا ہے. تقوی والی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمت کر لینا کیا مشکل ہے. یہ تین چار اصول قرآن کریم نے بیان کیے ہیں مجاہدین کے لیے. پہلے تو میں نے مادی وسائل کو بیان کیا تھا اور اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی. اب میں نے ان باطنی وسائل کو اور ان روحانی ذرائع کو بیان کیا ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور دنیا آخر قیامت تک اس مومن کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. وقت بھی آپ کا میں نے بہت لے لیا، لیکن بہرحال میں اپنی بات پتہ نہیں صحیح طریقے سے آپ کے ذہن میں ڈال سکا ہوں یا نہیں. آخر میں بس اتنی ہی درخواست کروں گا، اگرچہ اس موضوع کے اوپر بہت طویل کلام ہے اور قرآن و حدیث اس موضوع سے بھرے ہوئے ہیں، بالخصوص جہاد کے فضائل سے، بالخصوص شہادت کے فضائل سے، بالخصوص دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس مقابلہ کرنے سے بھرے ہوئے ہیں. اس کے فضا قرآن و حدیث میں فضیلتیں اس کی بھری ہوئی ہیں، لیکن اب موقع بھی نہیں ہے. میں نے کوئی اصولی بات عرض کی ہے کہ جو ہمارے کام کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان روحانی وسائل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کامل اور نماز کی پابندگی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صبر و ثبات سے، ثابت قدمی سے، استقامت سے، استقلال سے، میدان جنگ میں خصوصیت کے ساتھ، دشمن کے مقابلے میں خصوصیت کے ساتھ، اور عام حالات میں اللہ تعالی عام طور پر ہمیں اس دولت سے نوازیں. اور اللہ تعالی ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمت عطا فرما دیں کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کر لیں. اور یہ ہمارے لیے اگرچہ بظاہر مشکل ہے، لیکن اللہ تعالی کی مدد اور اس کی تائید و توفیق ہمیں حاصل ہو جائے تو بہت آسان ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی آسانی کے ساتھ ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، ملک کے دشمنوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اور امت کے دشمنوں کو سرنگو فرمائیں، مغلوب فرمائیں، ذلیل و رسوا فرمائیں. اور اللہ تعالی اس امت کو، امت کے مجاہدین کو شان و شوکت عطا فرمائیں، روب و داب عطا فرمائیں، دبدبہ عطا فرمائیں. اور اللہ تعالی ان کی قدم قدم پر نصرت فرمائیں، مدد نازل فرمائیں. اور دشمن کو اللہ تعالی اس قدر مرعوب بنا دیں ان کے مقابلے میں کہ وہ نظر اٹھانے کے قابل نہ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا رب.